أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبة أمورنا خيرا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا شہادت حضرت امام نقی علیہ الصلاۃ والسلام آپ تمام جوانان گرامی و تمام پیروان راہ امامت و ولایت کو تسلیت و تعزیت عرض ہے۔ آپ تمام عزیزوں کو جامعہ عروۃ الوثقی میں تشریف فرمائی پر خوش آمدید عرض کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ و آرزو کے ساتھ کہ آپ کا یہاں جو وقت گزرے انشاءاللہ آپ کے لیے مفید ہو، ذخیرہ دنیا و آخرت ہو انشاءاللہ۔ میرے لیے واضح نہیں تھا کہ مجھے بھی آپ کے مزاحم ہونا ہے و گفتگو کرنی ہے، میرے ذہن میں یہ تھا کہ جیسا آپ کے ہوتے ہیں جوانوں کے پروگرام، اپنا ایک تنظیمی یا اندرونی جو سلسلہ ہوتا ہے ترتیب کے ساتھ آپ یہاں آئیں گے، اپنی سرگرمی جو بھی ہوگی نظر میں انجام دیں گے، ہم آپ کی خدمت کریں گے، تو ناگہان پتہ چلا کہ آپ سے بات بھی کرنی ہے۔ آپ عزیزوں کے لیے کہنے کے لیے بہت مطالب ہیں، کہتے بھی رہتے ہیں، آپ سنتے بھی رہتے ہوں گے، اس کے باوجود بھی کچھ تکراری باتیں ہیں جو بار بار کرنے کی ضرورت ہے اور کچھ نئی باتیں ہوتی ہیں جو جن کی طرف توجہ دھیان ہم سب کا ضروری ہے۔ میں کوشش کروں گا مختصر سا ایک تمہید باندھ کے پھر آپ کو موقع دوں تاکہ ان موضوعات کے بارے میں بات کریں جن میں آپ مبتلا ہیں، جو آپ چاہتے ہیں سننا، یا اس وقت اپنی تعلیمی زندگی میں، ہاسٹل کی زندگی میں، سماجی زندگی میں، دینی زندگی میں اور معاشرتی زندگی میں جن چیزوں میں آپ مبتلا ہیں ان کے متعلق آپ اپنے محسوسات بیان فرمائیں اور کچھ عرائض آپ کی خدمت میں پیش ہوں۔ نقطہ جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، ایک تو یہ قابل تحسین آپ سب کا عمل کہ آپ اپنے اس عہد جوانی میں اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے دین کی طرف بھی متوجہ ہیں، کہ اللہ تعالیٰ یہ توفیق آپ کی بڑھائے اور قائم رکھے انشاءاللہ، کہ دین سے کبھی غفلت نہ برتیں آپ کسی بھی مرحلہ عمر میں۔ اتنا بھی جو اہتمام آپ کر لیتے ہیں کہ گاہے گاہے اپنے تعلیمی ادارے کے اندر یا باہر کسی بھی مناسبت سے، کسی بھی بہانے سے جمع ہو جاتے ہیں، یہ بہت ہی اہم و قابل قدر چیز ہے، اور کوشش کریں کہ ان اوقات کو بڑھائیں، ان مناسبتوں کو بڑھائیں، کم از کم ہفتے میں آپ وقت نکالیں تاکہ اپنی دینی معلومات، دینی ضروریات کو بھی آپ سمجھ سکیں اور پورا کریں انشاءاللہ۔ جوانوں سے مربوط مطالب جو آپ سے بھی تعلق رکھتے ہیں اور ہر جوان سے تعلق رکھتے ہیں، وہ یہ کہ اگرچہ ہم اس وقت حالات کے سپرد ہیں، حالات کی کشتی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور حالات کی کشتی کا سٹیرنگ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، حالات ہمیشہ بے قابو ہوتے ہیں، باغی ہوتے ہیں، کوئی سمت نہیں ہوتی، مطلب نہیں ہوتا حالات کدھر جا رہے ہیں، اور جو قوم اور جو طبقہ حالات کے اوپر سوار ہو اس کا بھی انجام نہیں معلوم کدھر لے جائیں گے حالات ہمیں۔ ایسی صورت میں پہلا فریضہ و وظیفہ یہ ہوتا ہے کہ حالات کی بے قابو کشتی سے، سواری سے اتر کر انسان اس کشتی پر بیٹھے جو اللہ تعالیٰ نے نجات کے لیے مقرر فرمائی ہے، یہ ہمارے اپنے اختیار میں، ہم یہ کر سکتے ہیں، یہ کشتی بدل سکتے ہیں، حالات ہمیں بعض اوقات معاشیات میں ڈال دیتے ہیں، معاشریات میں ڈال دیتے ہیں، اور گھریلو اور سماجی الجھنوں میں مبتلا کر کے کہیں نہ کہیں ہمیں مشغول کر دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کو حالات نے کہیں دھکیل دیا ہے، چاہتے کچھ اور تھے، یا جس میدان میں حالات نے بھیج دیا ہے اس کے لیے نہیں بنے تھے، بنے کسی اور میدان کے لیے تھے، حالات نے کہیں اور ان کو پہنچا دیا ہے۔ آپ کوشش کریں کہ ارادی طور پر، اختیاری طور پر اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ارادہ و اختیار دیا ہے، اسی لیے دیا ہے کہ اپنی زندگی کا رخ اختیار اپنے اختیار میں رکھیں، اپنے ارادے سے چلیں اور چنیں مقصد و راستہ. راہیں انسان اس وقت انتخاب کرنے کے قابل ہوتا ہے جب اسے مقصد واضح ہو، اور اگر مقاصد واضح نہ ہو پھر انسان حالات کے سپرد ہو جاتا ہے اور حالات کا انجام پتہ نہیں چلتا کہ ہمارا بنے گا کیا، ہوگا کیا. مقصد سے آگاہی ضروری ہے، زندگی کا مقصد جاننا پہلی معرفت ہے جو انسان کے لیے ضروری ہے. جس طرح امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا رحمت کرے اس انسان کو جو تین سوالوں کا جواب جانتا ہے، من این الى این وفی این، یہ کہاں سے آیا ہے، کس مقصد کے لیے آیا ہے اور کہاں جا رہا ہے، اس وقت کہاں ہے. یہ تین سوال جاننا امیر المومنین فرماتے ہیں نجات کا ذریعہ ہے. ہم کہاں سے آئے ہیں، کس مقصد کے لیے دنیا میں آئے ہیں، کیوں پیدا کیا گیا ہمیں، اور اس وقت آیا وہیں ہیں جہاں ہمیں ہونا چاہیے تھا. ہر آدمی کہیں نہ کہیں ہے زندگی میں، آیا ہم اسی نقطے پر ہیں جہاں ہمیں ہونا چاہیے تھا. غور کریں، فکر کریں، پہلا نقطہ یہ کشف کریں کہ ہمارا مقصد زندگی و مقصد حیات کیا ہے. انسان ابس نہیں پیدا ہوا، انسان عاطل و باطل پیدا نہیں ہوا. ایک بات ہماری ہے، یہاں اتوار کے روز مطلع الفجر کلاس میں، اگرچہ وہ جنہوں نے شروع کروائی تھی بس اب وہ خود نہیں ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے کہ کام شروع کوئی اور کرتے ہیں اور اختتام تک کوئی اور پہنچاتے ہیں. لیکن ایک مناسبت بنی، کچھ جوانان آئے دانشگاہی وغیرہ دانشگاہی، ان کے تقاضے پہ یہ کلاس شروع ہوئی اور الحمدللہ جاری ہے، اگرچہ وہ شروع کرنے والے اب نہیں ہیں. انسان شناسی اس کا موضوع ہے کہ انسان کیا ہے، حقیقت انسان از نظر قرآن کیا ہے. وہ گفتگو آپ کی ضروری گفتگو ہے، آپ سب کے لیے، ہم سب کے لیے ضروری ہے، ہر انسان کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ خود انسان کیا ہے. چونکہ ہم کائنات جان لیتے ہیں، وہ اسرار جان لیتے ہیں، بہت کچھ پڑھ لیتے ہیں، لیکن وہ حقیقت جسے آشنا ہونا چاہیے یعنی انسان، اسی سے بے خبر اور اسی سے اجنبی اور لا تعلق رہتے ہیں. انسان خداوند تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، حادثات کا نتیجہ نہیں ہے، مقصد کے تحت پیدا ہوا ہے. انسان کی خلقت کا مقصد ہے، وہ مقصد انسان کو ابھارتا ہے. علامہ اقبال کے بقول کہ انسان میں آرزو پیدا کرتا ہے، مقصد، تڑپ پیدا کرتا ہے، تمنا پیدا کرتا ہے، حرکت پیدا کرتا ہے. لیکن ساتھ ہی قرآن کریم نے خطرہ ذکر کیا ہے ہر انسان کے لیے، اور وہ خطرے لہو و لعب ہے. قرآن مجید میں خطرہ لعب کا و لہو کا زیادہ نمایاں کر کے ذکر کیا گیا ہے. ہم اگر قرآن پڑھیں تو سب سے بڑا خطرہ انسان کے لیے یہ ذکر کیا گیا ہے، لہو اور لعب. لہو و لعب اردو میں ترجمہ کرتے ہیں اس کا کھیل تماشا، اور اسی وجہ سے اکثر لوگ لہو و لعب میں مبتلا ہیں اور خوش بھی ہیں کہ ہم لہو و لعب نہیں کر رہے، جبکہ کر رہے ہیں لہو و لعب. کیونکہ لہو کا مطلب کھیل تماشا ہے، اور بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم تو کھیل تماشا نہیں کر رہے، ہم تو بڑے سیریس کام کر رہے ہیں، بڑے سنجیدہ کام کر رہے ہیں، بڑے مفید کام کر رہے ہیں. ہم یہ کھیل تماشا، تو کھیل تماشا وہ ہیں جو ناچ رہے ہیں، جو گا رہے ہیں، جو اچھل رہے ہیں، جو کود رہے ہیں، یہ لوگ کھیل تماشا میں ہیں، ہم تو کھیل تماشے میں نہیں. یہ اس غلط ترجمے کی وجہ سے ہے. صحیح ترجمہ، صحیح معنی لعب و لعب کا مصروفیت، مشغولیت، سرگرمی، کہ کچھ امور انسان کو اپنے اندر مشغول کر لیتے ہیں، انسان کچھ کاموں میں لگ جاتا ہے. وہ کام جو بے مقصد ہوں، بے شک سنجیدہ کام ہوں، لیکن ان کے کاموں کے اندر انسان کا مقصد زندگی موجود نہ ہو، ان کو لعب کہا جاتا ہے. اور لعب ان کاموں کو کہا جاتا ہے جو انسان کو مقصد سے دور کر دیتے ہیں، وہ کام جو خود کر رہا ہوں اور بے مقصد ہے، یعنی میرا زندگی کا مقصد، مقصد حیات اس میں نہیں ہے، یہ لابھ ہے، اور وہ کام جس نے مجھے مقصد سے دور کر دیا ہے یہ لہو ہے۔ سر اکثر انسانوں کی مصروفیت کھیل تماشا نہیں ہے، آپ اکثریت کو دیکھیں وہ کھیل تماشا میں، مثلا یہ بوڑھے لوگ تو کھیل تماشا نہیں کر رہے ہوتے، بڑے سیریس ہوتے ہیں، سنجیدہ ہوتے ہیں۔ آپ مارکیٹ میں جا کر دیکھیں پورا بازار، شاید کوئی ایک دکا دکاندار کھیل تماشا میں مصروف ہو، ورنہ سارے کاروبار میں مصروف ہیں، اور کاروبار کو کوئی بھی کھیل تماشا نہیں کہتا۔ تعلیمی اداروں میں، دینی تعلیمی اداروں میں، سیکولر تعلیمی اداروں کے اندر سب پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، لائبریریوں کے اندر مطالعہ ہو رہا ہے، لوگ بڑے اچھے اچھے کام کر رہے ہیں، لیبارٹریوں میں ریسرچ کر رہے ہیں، تحقیقات ہو رہی ہیں، دنیا میں بہت کچھ ہو رہا ہے، تو یہ سب کھیل تماشا تو نہیں ہے۔ ہم اکثریت کو دیکھیں کھیل تماشا میں مشغول نہیں ہیں، لیکن لابھ و لہو میں مشغول ہیں۔ لابھ وہ کام، سنجیدہ ہوں یا غیر سنجیدہ، علمی ہوں یا غیر علمی، مقدس ہوں یا غیر مقدس ہوں، مذہب کے نام پر ہوں یا غیر مذہب کے نام پر ہوں، ہر وہ کام جو مقصد زندگی میں ہمیں دور کر رہا ہے، مقصد زندگی چھڑا رہا ہے ہم سے اور ہمیں کسی اور سمت دھکیل رہا ہے، یہ لاو ہے۔ اس لیے لہو کی قسمیں کئی ہو جائیں گی، مقدس لہو اور غیر مقدس لہو، ایسی سرگرمیاں جو مقدس ہیں لیکن مقصد سے دور کر رہی ہیں، ایسے سیریس کام جو بہت اچھے ہیں لیکن مقصد سے دور کر رہے ہیں۔ آپ لہو کو تقسیم کر لیں، اچھی لہو اور بری لہو، یعنی اخلاقی طور پر کچھ کام ہیں اچھے ہیں، برے نہیں ہیں، لیکن مقصد سے وہ بھی دور کر رہے ہیں، اور کچھ کام ہیں جو مقصد سے دور کرنے کے ساتھ ساتھ برے بھی ہیں، ان میں اخلاقی پہلو سے برائی بھی پائی جاتی ہے۔ برائی ایک رکاوٹ ہے اور لہو ایک الگ رکاوٹ ہے۔ اکثریت لہو اور لابھ کا شکار ہیں، بے مقصد کاموں میں مصروف ہیں اور ان کاموں میں مصروف ہیں جو مقصد سے دور کر رہے ہیں ہمیں۔ اگرچہ ہم خوش ہیں کہ ہم تو بڑے اچھے اور نیک کام کر رہے ہیں، لیکن بنیادی طور پر لہو و لابھ ہے، مقصد بھول جاتے ہیں ہم۔ بعض اوقات انسان اتنا غرق ہو جاتا ہے کسی کام کے اندر، ڈوب جاتا ہے، اسے خبر ہی نہیں ہوتی کہ میں کس مقصد کے لیے پیدا ہوا تھا، مجھے کیوں دنیا میں بھیجا گیا تھا، میرے پیدا ہونے کا، میری ہستی کا، میرے وجود کا مقصد کیا، فلسفہ کیا ہے، کیا ضرورت تھی میرے پیدا کرنے کی اور پیدا ہونے کی۔ اس سوال کا جواب تلاش کرنا یہ باعث نجات انسان ہے۔ مقصد کی پہچان، مقصد زندگی، مقصد حیات ڈھونڈنا، تلاش کرنا اور اس مقصد تک پہنچنے کا راستہ، اس راستے کو طے کرنے کا طریقہ، اس کے آداب، ایک اہم پہلو اس موضوع میں ہے آفات، کہ جب انسان کو مقصد مل جائے، راستہ بھی مل جائے، اس وقت آفات انسان کو گھیر لیتی ہیں۔ آفات سے آگاہ ہونا، آفات سے بچنا نجات کا اہم ذریعہ ہے۔ اگر آفات سے غفلت برتیں گے ہم آفات کا شکار ہو جائیں گے، اسیر ہو جائیں گے، آفت زدہ ہو جائیں گے ہم۔ اس لیے آفات سے بچنا ضروری ہے کہ اس وقت پر آفت زمانہ ہے ہمارا ماحول، خصوصاً تعلیمی ادارے۔ چند سال قبل، شاید 2-3 سال قبل، یہیں پر آپ کے طلبہ کی ہی نشست میں یہی موضوع اشارہ کیا تھا میں نے کہ تعلیمی اداروں کے اندر آفات کون سی ہیں جو طالب علم کے دامنگیر ہو سکتی ہیں، کہ ہیں اس وقت آپ نزدیک سے ان کو مشاہدہ کر رہے ہیں، آپ کے ارد گرد لوگ آفت زدہ موجود ہوں گے، تعلیمی ادارے گوناگون آفات کا شکار ہیں۔ دونوں قسم کے تعلیمی ادارے، دینی تعلیمی ادارے بھی اور سیکولر تعلیمی ادارے، آفات، پہلی آفت یہ ہے کہ بے مقصد تعلیم ہے، پرفائدہ اور بے مقصد۔ اس تعلیم میں فائدہ بہت ہے، مقصد نہیں ہے. یہ پہلی آفت ہے. مفاد پرست اس کو کہتے ہیں جو فائدوں کے پیچھے ہوتا ہے, مقاصد چھوڑ دیتا ہے, فائدوں کے پیچھے دوڑتا ہے, اس انسان کو مفاد پرست انسان کہتے ہیں. اور ساری عمر انسان مفاد پرستی میں گزارے, نہایتاً فائدے تو بڑے ملے, مقصد نہیں آتا. یا بعض اوقات دنیاوی فائدے, بس اوقات دینی فائدے, مانوی فائدے انسان کو ملتے ہیں. جیسے امیر المومنین علیہ السلام کا فرمانا ہے کہ اگر مجھے جنت مل جائے, جنت کی ساری نعمتیں مل جائیں, تو بھی مجھے فائدہ ملا ہے, مقصد ابھی بھی نہیں ملا. جنت جانا بھی فائدہ ہے, مقصد نہیں ہے. جنت کی ساری نعمتیں بھی ہمیں مل جائیں, پھر بھی ہمیں فائدہ ہی ملا ہے, ہمیں مقصد نہیں ملا. ثواب فائدہ ہے, مقصد نہیں ہے. ایک کام جو تعلیمی دنیا میں ہو رہا ہے وہ یہ کہ تعلیم نے فائدے نظر میں رکھے ہوئے ہیں. فائدوں کی بھی قسمیں ہیں, کسی جگہ مانوی فائدے, کسی جگہ مادی فائدے. بیشتر اس وقت مادی فائدے تعلیم کا مطمع نظر ہیں. تعلیم محض مادی فائدوں کے لیے ہے, سب سے اعلیٰ کام سب سے پست مقصد کے لیے حاصل کرتے ہیں, فائدوں کے لیے, وہ بھی مادی فوائد کے لیے. جبکہ تعلیم انسان کی انسانی ضرورت ہے, تعلیم انسان کی معاشی ضرورت نہیں ہے, تعلیم انسان کی معاشرتی ضرورت نہیں ہے, سماجی ضرورت نہیں ہے, تعلیم انسان کی انسانی ضرورت ہے, عورت کی اور مرد کی. علم انسان کی ضرورت ہے. تعلیمی اداروں کے اندر اس وقت وہی نظام جو پوری دنیا میں حکم فرما ہے, جس کو رہبر معظم عموماً اپنے خطابات میں فرماتے ہیں نظام سلطہ. نظام سلطہ یعنی نظام شیطانی جو طاقت کے ذریعے پوری دنیا کو اپنے تسلط میں لیے ہوئے, نظام استکباری, نظام شیطانی. اس نظام نے بہت خوبصورت اپنا نقشہ بنایا ہے, بہت عالیشان نقشہ بنایا اپنے مقاصد کے لیے. واقعاً بعض پلاننگ انسان حیرت ہوتی ہے کس ذہن کا نتیجہ ہے. ایک گفتگو میں میں نے اسی طرح کی حیرت کا اظہار کیا, جو اس شعبے سے تعلق رکھنے والے تھے وہ پریشان ہو گئے کہ شاید ہم کوئی فقہی عنوان, فقہی لحاظ سے نہیں بیان کر رہا, شرعی لحاظ سے بہت سارے کام کرنا جائز ہے. مثلا ایک حیرت ناک کام, یہ صنعت ہے جو اس وقت دنیا میں رائج ہے, بیمہ, انشورنس. جس ذہن نے بھی یہ اختراع کی ہے, نکالا ہے یہ کاروبار, واقعاً فوق العادہ کاروبار ہے, جس میں پائی پیسہ انویسٹمنٹ نہیں ہوتی, جس میں درآمد ہی درآمد ہے, انکم ہی انکم ہے. آپ کو کوئی ایک پیسہ انویسٹ کرنا نہیں پڑتا, صرف بندوں کو گھیرنے کا طریقہ آنا چاہیے آپ کو, ان کو شیشے میں اتار سکیں, جال میں پھنسا سکیں ان کو, وہ کمائیں, آپ بھی کھائیں, آپ کا باس بھی کھائے, آپ کی کمپنی بھی کھائے, آپ کا سارے کھائیں, آپ نے خرچ کچھ بھی نہیں کرنا. ایک ذہن ہے, تیز ذہن ہے. شرم ٹھیک ہے, اس میں اب پریشان نہ ہوں, اگر آپ نے پالیسیاں کرائی ہوئی ہیں یا کسی کی کر رہے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. میں شرعی حکم نہیں بیان کر رہا اس کا, اس ذہانت کی داد دے رہا ہوں جس نے سوچا ہے یہ نظام, کہ ایسا کاروبار جس میں بلینز کے لحاظ سے انکم ہے, خرچ کچھ بھی نہیں ہے, اتا چائے بھی اپنی نہیں پیتے, پانی اپنا نہیں پیتے, اپنے پرافٹ سے پانی بھی نہیں پیتے. اس کمپنی سے یا اس شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ. اسی طرح تعلیمی نظام جو رائج ہے اس وقت دنیا میں, اس تعلیمی نظام کو بھی بڑی مہارت سے, بڑی خوبصورتی سے ڈیزائن کیا گیا ہے سرمایہ داری نظام نے. یہ تعلیمی نظام سرمایہ داری نظام کا بنا ہوا ہے. سرمایہ داری نظام نے اپنی ضرورتوں کی خاطر, ان کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں یہ کہ ان کا نظام چلے, سرمایہ داری نظام چلے. سرمایہ داری نظام میں بہت بڑا حصہ انڈسٹری کا ہے, صنعت کا ہے. ان کی صنعت کا پہیہ چلنا چاہیے, کارخانے کے موٹر چلنی چاہیے، اور اس وقت چلتی ہے کہ جب اس کو افرادی قوت اتنی ہو جو چلائے. اتنی افرادی قوت کہاں سے لائیں؟ اس کے لیے تعلیمی نظام بنایا جس کا کام فقط سرمایہ داری نظام کے لیے افرادی قوت مہیا کرنا ہے. سرمایہ داری نظام نے یہ صلہ جو دیا ہے اس افرادی قوت کو، جنہوں نے ان کی صنعت چلانی ہے، انہوں نے ان کا چولہا جلانا ہے، ان کا چولہا بجھنے نہیں دینا، چونکہ چولہا بجھے گا پیٹ خالی ہو جائے گا، خالی پیٹ کوئی بھی مشین نہیں چلا سکتا. لہذا ان کو اتنا دیتے ہیں کہ ان کا چولہا جلتا رہے اور پیٹ بھرا رہے، پیٹ بھی اتنا بھرے کہ جس سے مشین چلتی رہے، صنعت چلتی رہے، صنعت کا پہیہ گھومتا رہے. اس طرح سے خوبصورتی سے اس کو بڑی مہارت سے ڈیزائن کیا اور انسان کو صنعتی دنیا کا ایک جز بنا دیا ہے، صنعت کا ایک حصہ بنا دیا گیا ہے، اور اس کو اس کا مقصد یہ رکھ دیا گیا ہے. ابھی مثلا تعلیم کا مقصد جاب ہے، جاب کا مقصد انکم ہے، انکم کا مقصد ضروریات زندگی پورا کرنا، یہ روزمرہ کی ضروریات زندگی. تعلیم صرف ان مقاصد کے لیے حاصل کی جا رہی ہے، جبکہ تعلیم انسان کی معاشی ضرورت نہیں ہے. جو تعلیم یافتہ نہیں ہے، معاش تو ان کے لیے بھی ضروری ہے. جب یہ نظام تعلیم نہیں تھا، بالآخر لوگوں کی معاش کا کوئی نہ کوئی ذریعہ تھا، چونکہ معاش بھی انسان کی ضرورت ہے. معاش دین کے حکم کے مطابق لا دین لمن لا معاش لہ، یا لا معاد لمن لا معاش لہ، جس کی معیشت نہیں ہے اس کی معاد بھی نہیں ہے، دین بھی نہیں ہے اس کا. دین اس وقت انسان قائم رکھ سکتا ہے جب معیشت ہو اس کی، اگر معاش نہیں ہے تو معاد بھی نہیں ہے. یا وہ حدیث جو آپ اکثر سنتے ہیں کہ الفقر قاد ان یکون کفرا، فقر و فاقہ انسان کو کافر بنا، بے دین بنا دیتا ہے. فقر و فاقہ بے دینی کا بہترین راستہ ہے، انحراف کا بہترین راستہ ہے، تباہی و ہلاکت کا راستہ ہے. قرآن کریم کا فرمان ہے کہ ان الشیطان یعدکم الفقر، شیطان فقیر ہونے کے، افلاس کے راستے بتاتا ہے، دین تو نہیں بتاتا ہے ایسے راستے. یہاں ایک شیطانی راستہ ہے فقر و فاقہ، اور ایک بڑے شیطان کا راستہ ہے سرمایہ داری راستہ، کہ فقر سے نکلو تو سرمایہ داری میں، سرمایہ داری سے نکلو تو فقر میں. نہ بیچ میں ایک تھرڈ آپشن ہے، درست راستہ ہے، کہ ہم نہ سنت کا پرزا بنیں اور نہ ہی ہم شیطانی فقر کے راستے پر جائیں. انسانی راستہ درست راستہ ہے. انسانی راستہ یہ ہے کہ معاش انسان کی ضرورت ہے تاکہ انسان کی زندگی چلتی رہے، اور زندگی مقصد کے لیے ہے. معاش زندگی کے لیے ہے اور زندگی مقصد زندگی کے لیے ہے، جبکہ سرمایہ داری نظام نے الٹ کام کر دیا ہے. علامہ اقبال کے بقول کے، عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا، جس نے قبض کی روح تیری، دے کے تجھے فکر معاش. سرمایہ داری نظام نے فکر معاش کو مقصد بنا دیا، زندگی کے سامنے رکھ دیا اور یہ کہا کہ یہ تیرا زندگی کا مقصد ہے. جو زندگی کا وسیلہ تھا اسے زندگی کا مقصد بنا دیا. اب اس کی اگر تصویر بنائی، کوئی آپ میں سے اگر کوئی کارٹونسٹ ہے تو اس عمل کی تصویر بنا سکتا ہے. بسا اوقات یہ حیوانات ہوتے ہیں، بعض پاگل ہو جاتے ہیں، جانوروں کا بھی دماغ خراب ہو جاتا ہے. بسا اوقات دیکھے ہوں گے آپ نے، عموماً یہ بلیاں یا کتے جو انسان کے قریب تری رہتے ہیں، ان کے اوپر ایسی حالت طاری ہو جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا یہ منظر کہ اگر ایک بلی اپنا دم پکڑنے کی کوشش کرے، چونکہ منہ اس کا ادھر ہے، دم پیچھے ہے، بلی کی دم اس کے منہ میں نہیں آتی، لیکن جب پاگل ہو جائے تو وہ سمجھتی ہے، اپنی دم کو سمجھتی ہے یہ چوہا ہے، اور اپنی دم کے پیچھے چل پڑتی ہے. پھر آپ اس کا نقشہ دیکھیں کیا ہوتا ہے، وہ گھومتی رہتی ہے، گھومتی رہتی ہے، جب تک اس کو چکر آ کے گرتی نہیں ہے، اس وقت تک اپنا دم پکڑنے کی کوشش کرتی ہے. چونکہ دم پیچھے ہے، اس کے توازن، ذہنی توازن خراب ہونے کی وجہ سے اس کو یہ گمان ہوا ہے کہ یہ میرا شکار ہے، یہ میرا ہدف ہے، یہ میرا مقصد ہے. جب کوئی شے اپنی دم کے پیچھے گھومے، اس کی یہ حالت ہو جاتی ہے، چکر چڑھ جاتا ہے اس کو. انسان دقیقاً یہ کام کر رہا ہے، سرمایہ داری نظام نے انسان کو اپنی دم کے پیچھے لگا دیا ہے کہ تم دم کے پیچھے گھومو نا، صراط مستقیم وہ راستہ ہے جس میں پیچھے نہیں مڑ کے دیکھنا، مستقیم سیدھا دیکھو، آگے دیکھو، رخ بالکل سیدھا رکھنا، پیچھے نہیں مڑ کے دیکھنا، کیونکہ پیچھے کچھ بھی نہیں ہے تمہارے لیے، تمہارا ہدف تمہارے سامنے رکھا گیا ہے، اس سامنے ہدف کی طرف سیدھا راستہ رکھا گیا ہے، پیچھے کیا ہے تمہارے لیے؟ کچھ بھی نہیں ہے، آپ پیچھے مڑو گے تو وہی حالت ہو جائے گی آپ کی، اپنے دم کی طرف مڑ گئے ہو۔ سرمایہ داری نظام نے انسان کا دم انسان کا مقصد بنا دیا ہے، اب انسان دم پکڑنے مقصد سمجھ کر اس کی طرف جاتا ہے، گھوم جاتا ہے، چکر چڑھے ہوئے ہیں، سب دنیا کو چکر چڑھے ہوئے ہیں، چکر دے دیے گئے ہیں، چکرائی ہوئی بشریت ہے، انسانیت، ابھی پاکستانیوں کو ہی دیکھ لیں، گرمیاں شروع ہوئیں، چکر چڑھے ہوئے، روز کام کیا ہے، بجلی تو گھر میں ہے نہیں ہے، چلو ریلی نکال لیتے ہیں واپڈا کے خلاف، دن بھی گزر جائے گا اور بجلی کے اس سے بھی فکر سے باہر آ جائیں گے، پھر اس کے ساتھ لیڈر بھی ہیں لوڈ شیڈنگ کے ایشو سے فائدہ اٹھا کر قوم کو انقلاب کی راہ پر لانے والے، ابھی دو لیڈر تیار ہو رہے ہیں نا، انقلاب شروع ہونے والا ہے 11 مئی کو، نیا مرحلہ انقلاب کہ لوڈ شیڈنگ سے اکتائی ہوئی قوم ابھی انقلاب لائے گی۔ خوب یہ ہے چکرائی ہوئی انسانیت جس کو اپنے دم کے پیچھے لگا دیا گیا ہے۔ معاش ضروری ہے، معاش زندہ رہنے کے لیے، زندگی کے لیے ضروری ہے، لیکن زندگی معاش کے لیے نہیں ہے، زندگی مقصد زندگی کے لیے ہے۔ سرمایہ داری نظام نے معاش کو ہمارا مقصد بنا دیا ہے۔ کیوں پڑھ رہے ہو؟ جاب کے لیے۔ جاب کس لیے؟ انکم کے لیے۔ انکم کس کے لیے؟ وسائل زندگی کے لیے۔ زندگی کس لیے؟ کمانے کے لیے۔ وہی اگر شکل بنائیں تو وہی دم کے پیچھے دوڑتا ہوا آدمی چکر میں لگا ہوا ہے۔ اس آفت سے ہمیں نکلنا ہے۔ ہم آپ جو کچھ پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیابی دے انشاءاللہ، یہ شعبہ، یہ تعلیم آپ کی، آپ کو معاشی وسائل فراہم کرے گی، اور خوشحال معیشت نے آپ کو زندگی کا مقصد تلاش کرنے کا موقع دینا ہے کہ آپ نے زندگی کا مقصد تلاش کرنا ہے۔ بس ایک تعلیم اور چاہیے آپ کو، ایک تعلیم جو زندگی کے وسائل کی خاطر معاش سکھائے ہمیں، اور ایک تعلیم جو ہمیں مقصد زندگی سکھائے۔ اس لیے قابل تحسین ہے آپ کا یہ عمل کہ آپ دینی حس کو تسکین نہ دیا کریں۔ آپ آج کل ہمارے طلبہ کے لیے بعض جو دروس چل رہے ہیں ان میں کسی مناسبت سے شاید انقلاب اسلامی کی بات میں یہ بات کی ہے کہ دین دو طرح کا ہے، ایک دین رسوماتی دین ہے اور ایک نظریاتی دین۔ رسوماتی دین انسان کی خواہشات کی تسکین کرتا ہے، رسوماتی دین تسکین کرتا ہے، جس طرح بعض لوگ ہیں ان کو عادتیں ہیں، چائے پینے کی عادت ہے، تمباکو نوشی کی عادت ہے، نسوار کی، گٹکے کی عادت ہے، اور یہ کرتے ہیں استعمال، اس سے ان کو صحت نہیں بنتی، ان کی جسم کی کوئی ضرورت پوری نہیں ہوتی۔ عادت، عادت کو تسکین چاہیے، عادتیں جب تشنا ہو جاتی ہیں ان کے اندر بیتابی آ جاتی ہے اور وہ تسکین مانگتی ہیں، لہذا جب کش لگاتا ہے تو اس کو سکون محسوس ہوتا ہے۔ اسی طرح رسوماتی دین بھی عادتوں کو تسکین دیتا ہے، بس عادت پوری ہوتی ہے رسوماتی دین سے، رسوماتی دین انسان کو مقصد تک نہیں پہنچاتا۔ اور کتنے لوگ ایسے ہیں جب ان کو بھوک لگتی ہے تو تسکین کے لیے کوئی چیز پی لیتے ہیں، کوئی چیز کھا لیتے ہیں، تسکین ہو جاتی ہے ان کی، سگریٹ پی لی یا چائے پی لی، کوئی اور نشہ کر لیا، بدن کی بنیادی ضرورت پوری نہیں ہوئی۔ ہماری ضرورت دین ہے، لیکن نہ وہ دین جو صرف ہماری عادتوں کو تسکین دے۔ تمام دنیا سے مثلا ہندو کو اپنی ہندو رسم پر عمل کر کے وہی سکون ملتا ہے جو ایک مسلمان کو اسلامی رسم بجا لا کر ملتا ہے. کوئی فرق نہیں ہے دونوں میں, ایک جیسا سکون, ایک جیسا لطف, ایک جیسا مزہ اٹھاتے ہیں, وہ مورتی کے سامنے یا کسی مزار پر, دونوں کو ایک جیسا سکون ملتا ہے. چونکہ وہ بھی سکون تسکین چاہ رہا ہے, یہ بھی تسکین چاہ رہا ہے. جبکہ دین انسان کی عادتوں کی یا خواہشات کی تسکین کے لیے نہیں ہوتا, دین انسان کی بنیادی ضرورت ہے, اساسی ترین ضرورت, انسانی ضرورت دین کے اندر ہے. اگر دین نہ ہو, اس انسانی ضرورت سے انسان محروم رہ جاتا ہے. مقصد زندگی انسان کو بتاتا ہے, حیات کا فلسفہ انسان کو بتاتا ہے, حقیقت زندگی انسان کو بتاتا ہے, اس تک تجھے کیسے پہنچنا ہے. اہتمام کریں آپ کہ وہ تعلیم جس نے آپ کو معاش کا میدان دینا ہے, محنت کریں, کوشش کریں, کامیاب ہوں, اعلیٰ ترین سطح کی تعلیم حاصل کریں, بہترین ہوں اپنے زمانے کے آپ. لیکن ایسا نہ ہو کہ یہ تعلیم جو وسائل معاش کے لیے, یہ ہمیں اتنا غافل کر دے کہ وہ تعلیم جو مقصد زندگی بتانا ہے جس نے, اس سے ہم غافل ہو جائیں. اور تسکین کی حد تک, مثلا مذہبی کام کریں, کب سال میں کچھ مذہبی ایام آتے ہیں جن میں کچھ رسومات, جس طرح ساری دنیا بجا لاتی ہے, ہم بھی مذہبی رسومات بجا لا کر اپنے آپ کو تسکین دے کے پھر خوش ہوں کہ میں نے مذہبی تقاضا بھی پورا کر دیا. کر دیا کیا ہوا, تسکین ہو گئی, سکون مل گیا, بس صرف سکون ملا ہے آپ کو. رسومات اسی لیے انسان کو زیادہ پسند ہوتی ہیں چونکہ تسکین پہنچاتی ہیں انسان کو, تشنگی دور کرتی ہیں انسان کی. انسان کے اندر ایک شعبہ ہے غرائز کا, غرائز کا شعبہ. آپ اپنی علمی زبان میں ان کو کیا کہتے ہیں, غرائز کو؟ کچھ بھی نہیں کہتے, بہتر ہے کچھ نہیں کہتے. ریکوائرمنٹس نا, ریکوائرمنٹس تو ضرورتیں ہیں, آبجیکٹو اور چیزیں ہیں. غرائز زوئی کے ساتھ نا, زے کے ساتھ نیڈز بھی ضروریات ہیں. غرض سے نہیں ہے, غریزہ سے, غریزہ. جیسے بھوک ایک غریزہ ہے انسان کے اندر, زے کے ساتھ. ڈیزائرز نہیں, ڈیزائر خواہش کو کہتے ہیں. جس سے یہ خواہش پھوٹتی ہے اس کو غریزہ کہتے ہیں. ایک مجلس ہم نے ادھر پڑھی تھی عشرہ فطرت کے عنوان سے, اس میں اس کی وضاحت ہے. فطرت کا موضوع سنیں آپ سب عزیزان, اہتمام کر کے فطرت کا موضوع پورا سنیں. اس کے اندر آپ کو فطرت, غریزہ, طبیعت, انسان کے مختلف حصے ہیں. یہ انسان کی تشریح ہے, انسان کی وضاحت ہے. اس کو وقت ملے تو ضرور سنیے گا. فطرت کا موضوع اس کے اندر ہے. یہ آپ اپنی علمی زبان میں اس کو کہتے ہیں انسٹنکٹ. اس سے ڈیزائر پیدا ہوتی ہے, غریزہ, غریزے سے خواہش. غریزے کے جو اظہار ہے وہ خواہش کی صورت میں ہوتا ہے, ڈیزائر پیدا ہوتی ہے. انسٹنکٹ, اس سے ڈیزائر پیدا ہوتی ہے. غریزہ ایکٹیو ہوتا ہے, مثلاً ہر طرح کا غریزہ. جیسے ابھی بھوک کا ایک غریزہ ہے آپ کے اندر, ابھی اگر اچھی خوشبو آئے کھانے کی تو بھڑک اٹھتا ہے, ایک دم چمک جاتا ہے. پیاس جب آپ کو لگی ہوتی ہے اور سامنے ٹھنڈا پانی ہو, آئس کریم ہو, تو آپ دیکھیں آپ کی پیاس میں تیزی آ جاتی ہے. اسی طرح دیگر غرائز ہیں, جنسی غریزہ ہے جو نامحرم کو دیکھ کر مشتعل ہو جاتا ہے. یہ سب غرائز, غریزے ہیں انسان کے اندر. یہ جب بیدار ہوتے ہیں, فعال, گلینڈز کی طرح ہیں. گلینڈز فزیکل فنکشن ہے آپ کے وجود کا, انسٹنکٹ روح کے فنکشنز ہیں. غریزہ کسی جگہ آپ کے بدن میں گلینڈ کے طور پر موجود نہیں ہے, گلینڈز آپ کے جسم میں ہیں جو ایکٹیو ہوتے ہیں, اپنا کام کرتے ہیں. آپ کے تھائرائڈ ہے جو دوسرا ہے, یہ سب آپ کے وجود میں موجود ہیں. انہی کی وجہ سے ہمارا نظام زندگی چل رہا ہے. آپ کے منہ میں جو تھوک بنتا ہے یعنی گلینڈس کی وجہ سے بنتا ہے, اگر یہ خشک ہو جائیں آپ مشکل میں پڑ جائیں گے, زبان بھی نہیں ہلے گی, بات بھی نہیں کر سکتے. پہلے زمانے میں یہ بچے جب سسرال جاتے تھے تو تھوک خشک ہو جاتا تھا ان کا منہ, اور سسرال والے یہ سمجھے تھے بچہ گونگا ہے, شرمیلا ہوتا تھا. موجودہ تہذیب نے یہ بہتری کر دی ہے کہ شرم و حیا وغیرہ ساری ختم کر دی ان کی, اب نہیں ہوتا, سسرال جائیں کچھ بھی نہیں ہوتا, بلکہ شاید وہ گلینڈز پہلے سے زیادہ فعالیت شروع کر دیتے, رال ٹپکتی ہے اور زیادہ. گلینڈز کی طرح میں تشبیہ دے رہا ہوں, گلینڈز اور چیزیں ہیں اور انسٹنکٹس اور چیزیں ہیں, یہ روح کی خاصیت ہے. نفس, انسٹنکٹس نفس کے اندر ہیں, جسمانی فنکشن بھی ہے ان کا, ان کے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے, وہ خواہش ڈیزائر بنتی ہے, اور اس کو جو جواب ملتا ہے, تقاضا ہے, اس تقاضے کو جو چیز سکون پہنچاتی ہے, تسکین پہنچاتی ہے, آرام پہنچاتی ہے, مثلا پیاس کو ٹھنڈا پانی سکون پہنچاتا ہے, بھوک کو اچھا کھانا تسکین پہنچاتا ہے, نگاہیں تسکین پہنچاتی ہیں, آوازیں تسکین پہنچاتی ہیں, سکون پہنچاتی ہیں. رسومات بھی انسان کو ہو بہو اسی طرح کا سکون پہنچاتی ہیں. کچھ چیزیں انسان کے اندر خواہشیں, احساسات, رسومات کس چیز کو سکون پہنچاتی ہیں؟ انسان کے احساسات کو. انسان کے اندر احساسات بھی ہیں, جذبات بھی ہیں, جذبات کو رسومات سکون پہنچاتی ہیں. جب بھی ہمارے جذبات بڑھکتے ہیں, احساسات ابھر جاتے ہیں, عین اس وقت اگر کوئی رسم بجا لائیں تو وہ قلبی سکون محسوس ہوتا ہے, جس کو ہم سمجھتے ہیں عرفانی حالت طاری ہو گئی ہے ہمارے اوپر. عرفانی حالت نہیں ہوتی, احساس کو سکون پہنچا ہے. مثلا جب آپ بہت غصے میں ہوتے ہیں, آپ بہت پریشان ہوتے ہیں, اگر کوئی آپ کو گلے لگا لے, والد, والدہ, کوئی بڑا چچا ماموں, کتنا سکون ملتا ہے انسان کو اس وقت. جب آپ مشکل میں ہیں, پریشانی میں ہیں, کوئی اچھی بات کرے, عیادت کرنے آ جائے بیمار کی, اس کو سکون ملتا ہے. اسی طرح سے رسومات بھی انسان کو سکون پہنچاتی ہیں, جذبات کو اور احساسات کو. اب مطالعہ کریں, آپ اسٹوڈنٹ ہیں, کہ جذباتی لوگ زیادہ رسوماتی لوگ ہوتے ہیں, جن میں جذبات ٹھنڈے ہوتے ہیں وہ اتنے رسوماتی نہیں ہوتے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا زیادہ جذباتی ہیں, یہ زیادہ رسوماتی ہوتے ہیں, ساری رسمیں انہوں نے بجا لانی ہوتی ہیں, مذہبی وغیرہ مذہبی. مثلا جذباتی لوگوں کی عید اور غیر جذباتیوں کی عید میں بڑا فرق ہوتا ہے. جذباتی ایک اور طرح سے عید کی تیاریاں کر رہے ہیں, اور غیر جذباتی, غیر جذباتی شاید بوٹ نیا بھی نہ خریدے, پرانے بوٹ کو پالش بھی نہ کرے, زیادہ زیادہ نماز عید پڑھائے گا. اگر زیادہ بہت زیادہ اس کو عید منانے کا شوق ہوا, نماز عید پڑھائے گا جا کر, بس اس کی عید ہو گئی ہے. لیکن جذباتی انسان, وہ جائے گا سب کو ایک ایک کو جا کر عید ملے گا, گلے ملے گا, مبارکباد کہے گا, یہ جذباتی آدمی ہے, چونکہ ان چیزوں سے اس کو سکون ملتا ہے, تسکین ملتی ہے اس کو. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بعض اوقات ہماری جو بنیادی ضرورتیں ہیں انہیں ہم چھوڑ دیتے ہیں, وہ فقط تسکین کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں. اگر آپ جمع ہوتے ہیں کسی جگہ, جمع ہو کر کوئی مذہبی رسم بجا لائیں, تو ہم کہیں یہ مذہبی فعالیت ہو گئی ہماری, یہ ہمارے نامہ عمل میں درج ہو گئی ہے. نا, ابھی بنیادی ضرورت باقی ہے, ابھی تو آپ کو سکون پہنچا ہے, ضرورت پوری نہیں ہوئی. مقصد سمجھنا باقی ہے, ہدف سمجھنا باقی ہے, اس مقصد تک پہنچنا باقی ہے, اہتمام کریں اس کے لیے. آپ مختلف یونیورسٹیز سے ہیں ظاہر جی, یا کسی ایک سے ہیں, انجینئرنگ اور میڈیکل کے, خوب مینجمنٹ کے بھی ہیں. آپ انجینئرز بننے کے لیے جو کام ہم دینی امور سے انجام دیتے ہیں, مثلا آپ انجینئر بننے کے لیے چند دن مجلس سنیں آپ، کسی انجینئر کی مجلس میں بیٹھے ہیں جا کر، میڈیکل کے موضوع پہ گفتگو ہو، آپ سنیں، بن جائیں گے، ڈاکٹر بن جائیں گے، انجینئر بن جائیں گے. کسی اچھے قوال کی قوالی سنیں انجینئرنگ پر. ہاسٹلوں میں ہوتا ہے یہ کام، کا آپ بھی کرتے ہوں گے، ہاسٹلوں والے ہم خود رہے ہیں ہاسٹلوں میں کرتے ہیں یہ کام، عموماً سرگرمی کے لیے، اپنے آپ کو مشغول رکھنے کے لیے. وہ ہاسٹل قوالیاں اسٹوڈنٹ اپنا ہی کوئی ٹاپک موضوع قوالی کا موضوع قرار دیتے ہیں، اس کے اوپر قوالی بنا لیتے ہیں طلبا. خوب آپ انجینئرنگ پہ قوالی سنیں مثلا، آپ میڈیکل پہ کوئی قوالی سنیں، آپ ڈاکٹر نہیں بن سکتے. ڈاکٹر بننے کے لیے کتنا اہتمام کر رہے ہیں آپ، اعلیٰ سطح کے ٹیچرز ہیں آپ کے، بہترین ادارے آپ نے چنے ہیں، بہترین نصاب سلیبس ہے، اور اس پہ کتنی محنت، دن رات وقت ضائع کیے بغیر آپ محنت کر رہے ہیں، گھروں سے دور بیٹھے ہوئے ہیں، اتنا اہتمام شدید، پھر بھی ڈرتے رہتے ہیں آخر میں پاس ہوں گے یا نہیں ہوں گے. پھر آخر میں آ جاتے ہیں نظر و نیاز اور منت و چڑھاوا اور امام زامن اور ان چیزوں کا سہارا لیتے ہیں، محنت کر کے بھی پھر بھی مطمئن نہیں ہوتے، پتہ نہیں کیا ہوگا. اتنی محنت کر کے تو مطمئن ہونا چاہیے ہم پاس ہو جائیں گے، لیکن نا پھر بھی کھٹکا ہوتا ہے کہ شاید کافی نہ ہو. یہ بھائی کہ عام سے علوم ہیں، یہ اتنا اہتمام کرتے ہیں، مقصد زندگی کے لیے بھی کم از کم اتنا اہتمام کیا جائے، اتنی سنجیدگی، اتنی جدیت اس شعبے کے لیے بھی ہونی چاہیے. سنی سنائی پہ کبھی بھی نہ کوئی علم انسان حاصل کر سکتا ہے، نہ کوئی حقیقت سنی سنائی سے پا سکتا ہے، جب تک اہتمام نہ کرے، جب تک اقدام نہ کرے. اہتمام کریں، آپ کے پاس وقت ہے، فرصت ہے، اور الحمدللہ آج تو گھر گھر، آپ کے گھروں کے اندر یہ ہدایت پہنچائیے. یہاں بھی دوستوں نے ایک محنت کی، زحمت کی، دین قیم کے نام سے حوزہ علمیہ لانچ کیا ہے. آپ گھروں میں بیٹھ کر آپ دین پڑھیں، مقصد زندگی پڑھیں. دین سے مراد بھی وہ تسکین والا نا، تسکین والا دین. آپ کو پتہ ہے کہ یہ لینن نے کہا تھا، معروف جملہ اس کا، کہ دین افیون ہے. کمیونسٹوں کا یہ دین کے بارے میں بلیم تھا کہ دین عوام کو نشہ دینے کے لیے ہے، افیون ہے. بعد میں لوگوں نے اس پہ مختلف طرح کا رد عمل دکھایا. امام خمینی نے آ کر فرق کیا، کہا کہ دین دو طرح کا ہے، ایک وہ ہے جو واقعاً افیون ہی کا کام دیتا ہے، تسکین کے کام آتا ہے بس، لیکن ایک دین بیدار کرتا ہے انسان کو، اٹھاتا ہے، انقلابی دین، نظریاتی دین، آئیڈیالوجی، جسے امام خمینی نے خود لوگوں کو آ کے بیدار کیا اور نظام بنایا، اور ساری دنیا نے دیکھا کہ دین نے کیا یہ کام. یہ تو افیون نہیں ہے، یہ تو نشے اتارنے والا دین ہے، مقصد سمجھانے والا دین ہے. ہمیں یہی دین سمجھنا ہے، یہی دین پڑھنا ہے. آپ اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ وقت نکالیں، پھر اس کے بعد جب تعلیم میں انشاءاللہ سرفراز اور سرخرو پاس ہو جائیں گے اور جاب کریں گے، تو یہ سلسلہ پھر بھی جاری رہے، مقصد حیات کی تلاش و جستجو اور اس کی طرف سفر، یہ نہیں ختم ہوتا. ہمارے بے شک معمول کی تعلیم کے مراحل آگے پیچھے ہوتے رہیں، لیکن وہ پھر بھی جاری ہے، ساری عمر کا سفر ہے. جہاں بھی ہوں، جس ملک میں ہوں، آپ پڑھ لکھ کے نہ جانے کہاں کہاں پہنچیں گے، جہاں بھی ہوں اس چیز کو ترک نہ کریں، اس معرفت کو بھولے نہیں. یہ نہ ہو کہ ہم اتنے مصروف ہو جائیں گے، ابھی آپ تعلیم میں مصروف ہیں، تعلیم کے بعد آپ جاب ڈھونڈنے میں مصروف ہو جائیں گے، جاب ڈھونڈنے کے بعد جاب کی مشکلات میں مصروف ہو جائیں گے، پھر آپ کی شادیاں ہو جائیں گی، پھر بچوں میں مصروف ہو جائیں گے، پھر بچوں کی تعلیم میں مصروف ہو جائیں گے، پھر بچے بڑے ہو جائیں گے، ان کے رشتوں میں، بیاہوں میں مصروف ہو جائیں گے، پھر آخر میں دادا نانا بن جائیں گے. اس وقت خیال آئے گا کہ میں نے سب کچھ کیا، وہی نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا. اس وقت خیال آتا ہے اور بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. یہ زندگی کے مراحل ہیں، یہ تو کرنے ہیں. انبیاء نے کیے ہیں، آئمہ نے کیے ہیں، سب نے کیے ہیں، شادی بیاہ سب نے کیا، اولاد سب کی ہونی ہے، یہ تو رہنا ہے. لیکن یہ نہ ہو کہ یہ لحو بن جائیں. گھر بنانا لحو، مثلا گھر بنانے میں مصروف ہیں، آغا گھر بنانے میں مصروف ہیں، گھر نے سب کچھ بلا دیا، یہ لہو ہے، یہ گھر بنانا لہو ہے. مدرسہ بنانے میں مصروف ہیں، اس مدرسے کی تعمیر نے ہر چیز سے فراموش کروا دیا، مقصد زندگی بھول گئے، یہ مدرسہ بنانا لہو ہے. مسجد بنانے میں مصروف ہیں، وہ مسجد بنانے نے دین سے ہی غافل کر دیا، مقصد زندگی سے ہی دور کر دیا، یہ مسجد بنانا بھی لہو ہے. قرآن کہتا ہے یہ بھی لہو ہے. ہر وہ چیز جو آپ کو مقصد زندگی سے دور کر دے یہ لہو ہے. اور سب سے بڑا خطرہ لعب و لہو، مصروفیات، ایسی مصروفیات جو ہمیں سب کچھ بلا دیں. آپ دیکھیں اپنے ارد گرد نگاہ کریں، الحمدللہ انقلاب اسلامی کی برکت سے، امام راحل کی کوششوں کی برکت سے آج آگاہی بھی ہے، بیداری بھی ہے. بہت خوش قسمت نسل ہیں آپ کہ عصر امام خمینی میں ہیں، وہ عصر انقلاب میں ہیں، بیداری کے زمانے میں آپ ہیں. آپ پر اتمام حجت ہو چکی ہے، ہو گئی ہے، اس راہ کو آپ نے جاری رکھنا ہے، سمجھنا ہے. آفتوں سے بچیں، آفات چاروں طرف آفات ہیں. جب گرمیوں برسات کا موسم آتا ہے تو لاہور خصوصاً الرٹ ہو جاتا ہے، ڈینگی سے بچو. گورنمنٹ پوری مشینری اپنی ایکٹیو کر دیتی ہے، ڈینگی بچو، تحریک چلانی ہے. ڈینگی ایک آفت ہے اور اس سے کہیں زیادہ خطرناک چیزیں موجود ہیں، آپ نزدیک سے بہتر جانتے ہیں، تعلیمی اداروں کے اندر زیادہ ہیں یہ آفات. مختلف پہلوؤں سے، نظریاتی، اخلاقی، عملی، ہر پہلو سے ہیں. اور بہترین طریقہ دین بتاتا ہے ان ساری آفتوں سے بچنے کا، دین نے طریقہ بتایا تقویٰ. تقویٰ، یہ دینی معارف سارے مبہم ہیں، گول مول ہیں، کھلے نہیں ہیں. ایسے تبادلہ ان کا بہت کیا جاتا ہے، سب تقویٰ کرتے ہیں لیکن معلوم نہیں ہوتا کہ تقویٰ ہے گیا چیز. نیکی 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 کرتے ہیں لیکن نیکی اندر سے کھلتا نہیں مضمون کہ یہ ہے کیا حقیقت جس کا نام نیکی ہے. تقویٰ، طاقت، قوت، نفس کی، ارادے کی قوت کا نام تقویٰ ہے، جو ہمیں غلطی سے بچا لے. اندر ایک پاور ہو، واقعی ارادی قوت چاہیے ہوتی ہے انسان کو، کچھ نہ کرنے کے لیے زیادہ طاقت چاہیے ہوتی ہے، کچھ کرنے کے لیے اتنی طاقت نہیں چاہیے. مثلا آپ کو بولنے کے لیے اتنی طاقت نہیں چاہیے جتنی آئی ہوئی بات کو روکنے کے لیے. مثلا ایک جملہ زبان پہ آ گیا ہے کسی کے بارے میں نامناسب، اس کو روکنا زیادہ مشکل ہے، زیادہ طاقت، بڑی طاقت چاہیے. آنکھ کھولنے کے لیے، کھول کے کچھ دیکھنے کے لیے طاقت نہیں چاہیے، نامحرم سے آنکھ بند کرنے کے لیے زیادہ طاقت چاہیے انسان. یہ چھوٹے چھوٹے اعضاء ہیں، پل کتنی ہوگی ہماری آنکھوں کی، جب چند گرام، لیکن اسی شٹر کو ڈاؤن کرنے کے لیے بہت بڑی طاقت چاہیے، بہت بڑی طاقت چاہیے کہ یہ چھوٹا سا شٹر ڈاؤن ہو جائے. جس طرح قرآن کہتا ہے کہ غزو ابصارکم، ڈاؤن کرو اس شٹر کو، نہ دیکھو یہ منظر. کو ایک آفت جس میں ہم سب مبتلا ہیں وہ یہ رسوماتی دین اور آبائی طور طریقے. اب میں یہ نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، لیکن اس کو معقول طریقے سے پیگیری کرنی ہے، نامعقول انداز سے نہیں کرنا کہ سب جوان ہیں آپ، اور جوانی جو ہی انسان بلوغ کو پہنچتا ہے، اور ظاہر ہے بلوغ سے آ کے رشد کرتا ہے، شادی کی عمر ہو جاتی ہے. ہمارے یہاں یہ ہے کہ بچہ ہے ابھی تو پڑھ رہا ہے، پڑھنے کے بعد پھر اس نے جاب کرنی ہے، جاب کے بعد پھر اس نے اتنا کمانا ہے کہ سابقہ حسرتیں بھی ساری پوری ہو جائیں، پھر بڑی بہن کی بھی شادی ہو جائے، بڑے بھائی کی بھی شادی ہو جائے، کزن کی بھی ہو جائے، اور اڑوس پڑوس میں کوئی رہتا ہے تو اس کی بھی ہو جائے، پھر اس کے بعد اس کی ہوگی. نہ، آپ معقول طریقے سے اگر محسوس کرتے ہیں خود کہ میری شادی ہونی چاہیے، آپ بڑے اچھے طریقے سے اپنے ماں باپ کو جا کر بتائیں انہیں کہ شادی کریں، اور آپ بھی زیادہ ہوائی باتیں نہ کریں، زمینی کسی عورت سے شادی کریں، کسی فضائی مخلوق کی تلاش میں نہ رہیں، اچھی جگہ ڈھونڈ کے اگر ہے پہلے سے انہیں کہہ دیں، جن کو ضرورت ہے، جن کو نہیں ہے وہ ٹھیک ہے، جاری رکھیں اپنا سلسلہ، لیکن یہ بھی نہ ہو کہ یہ ضرورت ہم کسی غیر جائز طریقے سے پوری کر رہے ہوں. ایک چند دن پہلے ایک مومن آئی یہاں پر, تو وہ پوچھ رہے تھے کہ وہ آپ کے شعبوں سے ہی تعلق رکھنے والے تھے, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مثلا یہ جو متدین مذہبی لوگ ہیں, غیر مذہبی ہیں, ان کو بہت بڑی عمر تک بھی احساس نہیں ہوتا شادی کرنے کی, لیکن یہ مذہبیوں کو کیوں جلدی احساس ہو جاتا ہے کہ فوراً شادی ہونی چاہیے. تو میں نے انہیں نقطے کی طرف متوجہ کیا کہ انسان کے اندر یہ ایک احساس ہے, غیر مذہبی آزاد ہیں, پابند نہیں ہیں کسی چیز کے, وہ اس احساس کو خالی کر لیتے ہیں نگاہوں سے بھی, زبان سے بھی, حرکتوں سے بھی, ہر طرح سے اس احساس کو خالی کر لیتے ہیں. لیکن جس کے اندر یہ احساس ہے اور وہ اس احساس کو نہیں خالی کرتا, تخلیہ نہیں ہوتا, اس کے اندر یہ جمع ہوتا رہتا ہے, یہ دباؤ, وہ جلدی دباؤ میں آ جاتا ہے. اس سے یہ کوئی نتیجہ نہ لے کہ مذہبی لوگ کیوں جلدی اس احساس میں مبتلا ہوتے ہیں, غیر مذہبی نہیں ہوتے, اس لیے کہ وہ غیر شرعی طریقے سے, غیر جائز طریقے سے اس احساس کو تخلیہ کر لیتے ہیں, جو ایک مومن کے لیے جائز نہیں ہے. اگر آپ ضرورت سمجھتے ہیں معقول طریقے سے, اچھے طریقے سے, دوستوں کے ذریعے سے گھر میں بات کر کے کہ شادی ہو جائے, بے شک آپ پڑھیں, وہ بھی پڑھیں, اور شادی کے بغیر بھی تو بچے گھر میں رہتے ہیں, ویسے بھی پہلے زمانے میں 12-14 بچے تو ایوریج ہوتی تھی, آج کل تھک گئے ہیں لوگ, 12-14 بچے ایک گھر میں پال لیتے تھے, وہ ایک اور صحیح, ایک بہو بھی ساتھ آ جائے مثلا, کوئی زیادہ روٹی کھاتی ہے, رہے جب تک پڑھ رہا ہے جوان, وہ رہے اپنے گھر, بعد میں ماں باپ کو بھی سنبھالے گا, اپنے فیملی کو بھی سنبھال لے گا. یہ وہ موضوع ہے جو حساس ہے, اس کو درست طریقے سے حل ہونے کی ضرورت ہے. جوان مبتلا رہتے ہیں, بسا اوقات ایک منافقانہ شرم پاکستان میں ہے. منافقانہ شرم سے مراد کیا ہے کہ اوپر اوپر شرم ہے اور نیچے ساری بے حیائی. مثلا ماں باپ سے بات کرتے ہوئے جھجکتا ہے, نامحرم سے بات کرتے ہوئے بالکل نہیں جھجکتا, یہ منافقانہ شرم ہے. حرج نہیں ہے, ہمارے یہاں کلچر ایسا ہے کہ ماں باپ جو لڑکا شادی کی بات کرے تو فوراً بے پھر جاتے ہیں کہ ہم تو اتنی عمر کے ہو گئے تھے, جرت نہیں ہوتی تھی اپنے بڑوں کے سامنے بات کریں, آج کی نسل, آج کے جوان دیکھو یہ, ان کو کیا بنا دیا گیا ہے. وہ یہ کرتے ہیں, ایسے عکس العمل دکھاتے ہیں, لیکن ٹھیک ہے, اپنے ماں باپ ہیں, اپنے ماں باپ کئی باتیں سناتے ہیں. آخر ماں باپ کی باتیں اگر آدمی سیریس لینا شروع کرے تو پھر تو واویلا ہے. مثلا ابھی تک ماں باپ نے ہارے کو کیا کیا سنائی ہیں, باپ نے مثلا جب سے بچہ جوان ہوتا ہے, مونچھ نکلتی ہے, اس وقت سے باپ ہر روز ایک نیا نام رکھتا ہے, نکھٹو کہیں کا, نکما کہیں کا, نیلا کہیں کا, فلاں, خوب یہ کرتا ہے, لیکن آدمی ماں مائنڈ نہیں کرتا, چونکہ پتہ ہے کہ اس کے اندر ایک ہمدردی ہے, یہ بھی ایک طرح کی محبت کا اظہار ہے. وہ اسی طرح مائیں, خصوصاً بیٹیوں کو مائیں کیا کیا سناتی ہیں, دیہاتی مائیں ایسی ایسی باتیں کرتی ہیں کہ نعوذ باللہ, وہ لڑکی اگر سیریس لے لے وہ باتیں تو وہیں پھٹ کے مر جائے, وہ جو ماں کہتی ہے اس کو, لیکن نہیں, مائنڈ نہیں کرتے, کرنا بھی نہیں چاہیے, ظاہر ہے وہ برائی نہیں ہے, وہ ایک اظہار محبت ہے جو کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ انہیں جا کر کے ہیں ہماری شادی کریں, دو چار سنا دیں گے آپ کو, لیکن کوئی عرض نہیں ہے, یہ بھی محبت کا ایک اظہار ہے, صداقت ہے, اس میں صداقت ہے. آپ پرچی لکھ کے ان کے چھوڑ آئیں ان کو اور واپس آ جائیں, تاکہ فوراً عکس العمل جو ہوتا ہے اس سے بچ جائیں, آپ آلات دیکھ کے اپنا مطالبہ پیش کر دیں, ان کو مدد لے سکتے ہیں دوستوں سے, رشتہ داروں سے اپنی بات پہنچا دیں. غرض یہ کہ یہ بھی ایک اہم موضوع ہے جسے بہت سرسری لیا جاتا ہے. آج کل اس کی قباحت کو اتنا میڈیا کی وجہ سے اور ان ماحول کی وجہ سے عام ہو گئی ہے, اس کو کوئی جرم ہی نہیں سمجھتا, اس کو کوئی مشکل ہی نہیں سمجھتے, جبکہ دین یہ فرماتا ہے, ایک روایت کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانی فضائل, انسانی اچھی صفات, ویلیوز ایک پردے کے اندر لپیٹ کے انسان کے اندر رکھی ہیں. اس پردے کا نام ہے حیا, شرم. جب تک یہ پردہ قائم ہے ساری اچھی صفات انسان کے اندر ہیں، اور جب یہ پردہ ٹوٹ جائے وہ ساری صفات انسان سے نکل جاتی ہیں. حیا کا پردہ نہ ٹوٹے، نہ مرد کا نہ عورت کا، حیا کا پردہ نہ ٹوٹے. اور اس سے پہلے کہ چونکہ اندر بڑی کھلبلی مچی ہوئی ہے، حیا کا پردہ نازک ہے، حیا کے اندر جو شئیں ہیں ان میں کھلبلی مچی ہوئی ہے، وہ جلدی ٹوٹ جائے گا. باہر سے بھی ان کو چھیڑ چھاڑ ہے، حیا کے پردے سے کھیلا زیادہ جاتا ہے، ہر چیز کھیل رہی ہے اسے حیا کے پردے سے. اگر آپ کی نازک سا موبائل ہے، آپ کا ٹچ سسٹم ہے، یہ اسمارٹ موبائل ہے، تو آپ بچے دیکھ کے فوراً اٹھا کے جیب میں ڈال لیتے ہیں کہ یہ کھیلنے کی چیز، اسے ذرا سا خراب کرو گے، یہ چھیڑو گے، کھیلو گے، یہ خراب ہو جائے گا، تو کھیلنے کی چیز نہیں ہے. اسی طرح حیا سے نہیں کھیلنا چاہیے، نہ خود کھیلیں نہ دوسروں کو کھیلنے کے، چونکہ فوراً ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے شرم، فوراً شرم ٹوٹ جاتا ہے. ایک روایت ہے، میں نے کئی لوگوں کو سنائی، سن کے نہیں مانتے تھے، جب تجربہ کیا تو پھر گواہی دیتے ہیں. کل ہی ایک مومن آئے، گواہی دی انہوں نے کہ میں نے یہ روایت ایک دفعہ سفر میں انہوں نے ان کو سنائی تھی، گاڑی میں جا رہے تھے، میں نے ان کو یہ روایت سنائی کہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ دو چیزوں کے اوپر اپنے آپ کو تجربہ مت کرو، 100% ناکام ہو اور فیل، ایک عورت اور ایک پیسہ. اپنا ٹیسٹ مت لو، ناکام ہو آپ. وہ کہنے لگے نہیں، یہ عمومی نہیں ہے، عام قانون نہیں ہے، سب کے لیے نہیں ہے، فلاں اس طرح. باہر کے اتفاقاً کل ہی بتانے لگے کہ نہیں، یہ صحیح بات ہے، یہ ہے، اس میں فیل ہے انسان، اس سے تجربہ نہ کریں آپ. کہیں بھی مال اپنے ذمہ نہ لیں، مال کے نگہبان نہ بنیں، مال کے محافظ نہ بنیں، مال کو امانت کے طور پر نہ لیں. مال کے امین بہت خطرے میں ہوتے ہیں، بہت سخت خطرے میں ہیں، جن کے پاس مال ہے، بیت المال ہے، کسی کا مال ہے، یہ خطرے میں ہیں، فیل ہیں. اور ایک نامحرم نہ آزماؤ اپنے آپ کو، 100% فیل ہو. ابھی ایک جوان تھوڑی دیر پہلے بیٹھے ہوئے تھے، تو انہیں میں نے کہا کہ باقی سب کو بہکانے کے لیے اللہ نے شیطان بھیجا، حضرت یوسف کے لیے عورت بھیجی. سخت امتحان تھا، شیطان کا مکر کمزور ہے. قرآن کہتا ہے کہ قید شیطان، مکر شیطان کانا ضعیفا، کمزور ہے، لیکن عورت کا مکر بہت قوی ہے. ظاہر ہر ایک تو یوسف نہیں ہو سکتا کہ اس جال سے آزاد ہو جائے، پھنس جاتے ہیں اور تباہ. آسان طریقہ ہے کہ اپنے گھر والوں سے کہیں جا کر مشکل حل کریں، ابھی آپ بھی پرواز نہ کریں زیادہ، معقول کوئی زمینی مخلوق ہی تلاش کریں کہ کف ہو، شرائط ہوں، عقل مند ہو، با حیا ہو. بعض با پردہ ڈھونڈتے رہتے ہیں، وہ با پردہ تو نور و نلا نور ہے، با پردہ نہ بھی ہو، با حیا ہو، چونکہ کتنی بے پردہ ہیں با حیا. پردہ کیوں نہیں ہے؟ انہیں کسی نے بتایا نہیں ہے کہ پردہ کرو، سکھایا کسی نے نہیں ہے ان کو، بتایا ہی کسی نے نہیں ہے ان کو. مجھے یاد ہے ایک بچی کے والدین پریشان تھے کسی مسئلے میں، انہوں نے مشورت کی اور پھر کہنے لگے کہ آپ سمجھائیں اس کو، یہ ہماری بات نہیں سنتی. اسے میں نے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ چونکہ وہ کو ایجوکیشن میں پڑھی ہے بچپن سے، تو اب جھجھک اس کی ختم ہو گئی ہے، وہ لڑکوں کے ساتھ ہاتھ ملاتی ہے، جوان ہو کے، بالغ ہو کے بھی، مومن کی بیٹی ہے. اسے سمجھایا کہ بیبی یہ کام تو آپ جو کرتے ہو ناروا کرتے ہو، جائز نہیں ہے. اس کو اتنا تعجب ہوا کہ میری اتنی عمر ہو گئی ہے، آج تک کسی نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ یہ عمل جائز نہیں ہے، پہلی دفعہ میں سن رہی ہوں، انہیں ماں باپ نے نہیں بتایا آج تک مجھے. بعض ایسی بھی ہیں ان کو خبر ہی نہیں ہے ان چیزوں کی کہ پردہ کرنا ہے. مثلا بعض علاقے ایسے ہیں کلچر جس میں کزن کو محرم سمجھتے ہیں، رشتہ دار سارے محرم ہیں، انہیں بتایا ہی نہیں کسی نے، شرعی مسئلہ ہی نہیں معلوم ان کو. بہت ساری ایسی خواتین ہیں جنہیں احکام نہیں پتہ، بے حیا نہیں ہیں، با حیا ہیں، پتہ نہیں ہے، آگاہ نہیں ہے. انہیں کو آگاہی مل جائے، باحیا ہیں. دو چیزیں تلاش کرنا، ایک عقل مند ہو اور ایک باحیا ہو. عقل مند اور باحیا، پھر آپ کی زندگی دنیا و آخرت کے لیے. امیر المومنین علیہ السلام کی جب شادی ہوئی، رسول اللہ نے امیر المومنین سے پوچھا کہ کیسے زوجہ پایا آپ نے جناب سیدہ کو؟ امیر المومنین نے جواب دیا کہ نعم العون فی عبودیت اللہ، اللہ کی بندگی میں بہترین ساتھی ہیں، بندگی خدا میں بہترین ساتھی ہیں. آپ بھی بندگی خدا کا ساتھی چنیں، نہ دنیاوی اور ظاہری ہوا. یہ بھی ایک پہلو ہے اہم جوانوں کے لیے، کہ عموماً منافقانہ شرمیلے معاشرے میں یہ باتیں جوانوں کے لیے نہیں کی جاتی، یا خود بھی جھجکتے رہتے ہیں، نہیں کرتے. بہت سارے ایسے ہوتے ہیں، ان کی ضرورت ہوتی ہے لیکن کر نہیں پاتے. کس طرح کریں، کس سے کریں؟ جسے کریں مذاق اڑائے گا، وہ الٹا تمسخر اڑائے گا، الٹا متہم کرے گا، غلط رنگ دے دے گا اس کو، وہ اور عزت جائے گی سب کے ہاں. بہتر ہے پنہان رہے، چھپا رہے. حل ہونا چاہیے یہ مسئلہ، اس کو کوشش کریں. بھلے جن کی نہیں ہے ضرورت، جن کا تقویٰ ہے، کنٹرول ہے، عفی. قرآن کہتا ہے کہ اگر شادی نہیں ملتی تو عفیف رہو، عفت رکھو اپنی. عفت اسی حیا کے پردے کو کہتے ہیں، حیا کا پردہ قائم رکھو، عفیف رہو، تجاوز نہ کرو اس حد سے. فراوان آفات ہیں جوانوں کے لیے. میں نہیں چاہتا تھا اتنی گفتگو کروں، زیادہ آپ سے استفادہ کرنا چاہ رہے تھے. بار کے بعد سے بات آگے بڑھ گئی، بات زیادہ نکل گئی ہے. پھر بھی انشاءاللہ موقع ملے گا کسی بہتر ماحول میں، جب میں بھی تھوڑا تازہ دم ہوں، آپ کی خدمت میں گفتگو کریں گے انہی مطالب کے اوپر جو ضرورت ہیں. عملی دین، ضرورت کا دین، جو جس کے تحت ہم زندگی بسر کریں. ایک کتابی دین ہے، یا ایسا دین ہے جو عملی زندگی سے دور ہے. ایک وہ دین ہے جس کے مطابق چلنا ہے، عمل کرنا ہے، روزمرہ کی زندگی کا دین. یہ ڈسکس کرنا ضروری ہے، یہ سمجھنا ضروری ہے. بھلے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو موفق فرمائے تعلیمی علمی میدان میں، عملی میدان میں. خداوند تعالیٰ انشاءاللہ دین شناسی کی توفیق عطا فرمائے آپ سب کو، ہر شر و بلا سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے انشاءاللہ. جو رکاوٹیں ہیں آپ کی تعلیم کی راہ میں، خداوند برطرف فرمائے. جو رکاوٹیں آپ کی شادیوں کی راہ میں ہیں، وہ بھی برطرف فرمائے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ. اور خداوند ہر قسم کی آفت و آلودگی سے سب کو محفوظ فرمائے انشاءاللہ. آپ اپنی سلامتی کے لیے، موفقیت کے لیے، تشیع کی سربلندی کے لیے، مسلمانوں کی سربلندی کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیے محمد علیہ وسلم.